الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. میرے معزز و مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کی تفسیر آج انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور سورہ بقرہ کا یہ رکوع سپاروں کی ترتیب سے پہلے سپارے یعنی الف لام میم کا آخری رکوع بھی ہے، اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے بہت اہم تعلیمات بیان فرمائی ہیں. اس رکوع کے اندر کفار اور مشرکین کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ آپ لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے، اور ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ، تم لوگ بھی ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، اور تم لوگ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان جاؤ تو تم بھی ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تم بھی ہمارے لیے مسلمان بن جاؤ گے. اور مسلمان کو جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں وہ سارے وعدے تمہارے لیے بھی ہوں گے. قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں جتنی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اس تفسیر میں بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے 3 دفعہ خطاب کیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اور قرآن کریم ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ تم تھے، یعنی بنی اسرائیل تھے، اور انبیاء کی اولاد بھی تم ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو متعدد کتابیں عطا فرمائی ہیں. چاہیے کہ تم پیغمبر کو بھی پہچان لو، چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب کو بھی فوراً پہچان لو اس لیے کہ تم پہلے سے جانتے ہو، اور چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یعنی کہ یہود اور نصارہ وہ مشرکین اور بت پرستوں کو یہ بتاتے کہ یہ جو دین آیا ہے یہ دین وہی دین ہے جو ہمیں اللہ نے دیا تھا، یہ دین وہی دین ہے جو تورات میں بیان ہوا تھا، اور یہ دین وہی دین ہے جو زبور انجیل میں بیان ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا نام اسلام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، علماء کہتے ہیں اس وقت اس دور میں اس کی جو بھی تعلیمات تھیں وہ اصل میں اسلام ہی تھا. وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کے تشریف لائے اس وقت میں، اس دور میں اس کی جو بھی خصوصیات تھیں اس پہ عمل کرنے والا وہ مسلمان، اور اس دین کو اسلام کہا جائے گا. اور گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس قال لہ ربہ اسلم، حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا تھا آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، اور اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ بغیر پوچھے، بغیر اعتراض کیے، بغیر اپنی عقل کو لڑائے اللہ کے حکم کے ماننے کو اسلام کہتے ہیں. اگرچہ ہمارا دین الحمدللہ عقلی طور پہ بھی 100% ثابت ہے، اگرچہ ہمارا دین فطرت والا دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس فطرت پہ اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی فطرت کا دین اس کے لیے چنا گیا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. آج ہم اور آپ سن رہے ہیں، جگہ جگہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی ایک بل آنے والا ہے، ٹرانس جینڈر بل. وہ ٹرانس جینڈر بل نہیں ہے، وہ حقیقت میں مسلمانوں کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے، اور یہی اس کے لیے آیت کافی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ لعن اللہ المتوشمین والمتوشمات. اللہ نے ایسے مردوں پہ لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو بندوں کی طرح بنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل جمعے کے خطاب میں ارادہ ہے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنے کا. تو قرآن کریم نے ان کو بارہا دعوت دی، پہلے ان کو سمجھایا کہ یہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ان کو بتایا گیا کہ تمہاری تعلیمات اور ان کی تعلیمات حقیقت میں ایک جیسی ہیں، قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے تورات لے آئیے، اور تورات لا کے اس کو پڑھیے، ہمیں بتائیے ذرا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور ان کا وہی دعویٰ تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو جہنم میں کچھ دن کے لیے جائیں گے. وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں. وقالوا يد الله مغلوله، کسی نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے، علیاذ باللہ. اور وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا ہے. وہی ان کا دعویٰ قرآن کریم دوبارہ دہرا رہا ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا ہو جاؤ نصرانی تو ہدایت پالو گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے کہ بلکہ تم سب کے سب داخل ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر لو تو یہ ہے ہدایت کا راستہ. جو ہدایت کا راستہ تم بتا رہے ہو کون ہود نو نصارہ، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کے دین میں کیسے داخل ہونا ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا کہ کفار جو بت کو سجدہ کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا تھا، ختم کیا تھا. اور یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ورثا کہتے تھے، نصارہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے وارث کہتے تھے. قرآن کریم بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے دین میں آ جاؤ، لیکن حنیفہ کیسے آنا ہے، حنیف بن کے آنا ہے، یکسو ہو کے آنا ہے، اور تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کر کے آنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جب آؤ گے تو حضرت ابراہیم کا دین ہے ہی وہ دین کہ جس میں ایک مسلمان اللہ کے سوا مخلوق کے عبادت سے بچ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، وہ حنیف بن جاتا ہے. حضرت امام العصر آئے تو من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے، اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ تھے، یعنی استاذ کے استاذ تھے. انہوں نے فرمایا کہ حنیف کا سب سے بہترین تفسیر جو مجھے آج تک ملی ہے وہ حضرت فرید الدین عطار کی کتاب، غالباً اس کا نام منطق الطیور ہے، اس کتاب میں ہے. وہ تفسیر کیا ہے؟ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تفسیر شعر میں کی ہے، اور فارسی کا شعر ہے، میں طلبا کے لیے پڑھ لیتا ہوں. از یکے گو از دو یکسو باش، از یکے گو از دو یکسو باش، یک دلو یک قبلہ ہو یک رو باش. ترجمہ یہ ہے کہ ایک چہرہ اختیار کر لیجئے، ایک آئیڈینٹیٹی اختیار کر لیجئے، ایک پہچان اختیار کر لیجئے، اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی ایک طرف، اپنے قبلے کو بھی ایک طرف، اور اپنی توجہ اور اپنی امیدیں، اپنی دعا، اپنے لیے مدد، اپنے لیے خیر مانگنا، یہ بھی ایک طرف سے ہوگا. از یکے گو از دوے رکزو باش، یک قبلہ ہو یک رو یک دل باش. تو حنیف کا ترجمہ، بہترین ترجمہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن جائے انسان، اور اللہ ہی سے سب کچھ مانگے، اللہ ہی کو مشکل کشا مانے، اللہ ہی کو حاجت روا مانے، اللہ ہی کو عالم الغیب مانے، اللہ ہی کو رازق مانے، اللہ ہی کو خالق مانے، اللہ ہی کو دعا قبول کرنے والا مانے، اللہ ہی کو تکلیف اور خیر لانے والا مانے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف اپنے تمام عبادت کو خالص کر دے، اسے کہتے ہیں حنیف. اب آپ خود بتائیے کہ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے، جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جو شخص صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کے اعمال کے اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی وہ کسی کو عالم الغیب مان رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح ہر جگہ موجود مان رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر مان رہا ہے، تو یہ آدمی ملت ابراہیم پہ حنیف ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کے آیت اور تفسیر آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں نہ افراد کی اجازت ہے اور نہ تفرید کی اجازت ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ افراد کے بھی مرتکب ہوئے اور وہ تفرید کے بھی مرتکب ہوئے. مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں، کہ بنی اسرائیل نے کچھ انبیاء کے ساتھ لڑائی کی، کچھ انبیاء کے ساتھ دشمنی کی، اور دشمنی اس حد تک کر گئے کہ کرتے کرتے آخر کار جن انبیاء سے ان کو اختلاف ہوتا تھا ان کو قتل کر دیتے تھے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، جب یہودیوں اور اسرائیلیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے خاص طریقے سے مکاری شروع کی اور کہا کہ ہم تو انبیاء کے بڑے پیارے ہیں اور ہم تو انبیاء کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم ہی انبیاء کے لوگ ہیں، قرآن کریم میں آیت آ گئی، اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے گا انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے؟ اور دوسری طرف کسی کسی پیغمبر کو اپنا لیا اور ایسا اپنایا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کسی کو اپنایا تو ایسا بنایا اپنایا، وقالت المسیح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور مشرکین نے بھی جو بت بنائے تھے، ہر بت کی ایک پہچان تھی، ہر بت کے اوپر ایک نیک آدمی کا نام رکھا گیا تھا، اور ہر بت کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ جو انتقال کر گئے ان بزرگ کی یاد میں یہ بت ہے اور ہم اس بت کی عبادت کرتے ہیں، وہ بزرگ اس بت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں پھر ہمارے کام حل کرتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں. اور یہ جو عبادت کی جاتی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. اس قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے گا وہاں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو تم خدا بنا دو اللہ کو چھوڑ کے؟ قال سبحانک ما ینبغی لنا. کہنے لگے اے اللہ ہم نے ایسی بات نہیں کی، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے صرف ایک تبلیغ کی تھی اور وہ تبلیغ یہ تھی اللہ کی عبادت کی جائے. وکنت انت الرقیب علیہم. تفصیلی آیات ہیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اسلام میں نہ افراد کی گنجائش ہے اور نہ تفرید کی گنجائش ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. آپ فرما دیجئے تم سب کے سب شامل ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بھی وہ عمل کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. تو قرآن کریم دونوں کو جدا کر رہا ہے، قرآن کریم دونوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ تم تو ابراہیمی ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر جگہ شرک کرتے ہو. تم نے اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ کے ساتھ مرتبے میں برابر کیا، تم نے اولیاء اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ مرتبے میں برابر کیا، تم نے بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ مرتبے میں برابر کیا، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرک نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، بلکہ تم کہو، ہم نہیں کہیں گے، ہم الحمدللہ راہ حق پہ ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے حاملین ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اے حضرت آپ ان سے کہیے کہ تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ. ایمان کی حقیقت، ایمان کی تفاصیل بہت بڑا موضوع ہے. محدثین اور مورخین اور فقہا کتاب الایمان کے نام سے ہر کتاب میں پوری پوری تفصیل کرتے ہیں. اور ایمان اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار دل سے، ایمان اللہ کی کبریائی کو مان لینا دل سے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو مان لینے کا نام ہے. لیکن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. صرف کوئی کہے کہ میرا دل ایمان والا ہے اور کوئی کہے کہ بس میں دل سے ایمان مانتا ہوں، آگے مجھے اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی بھی غلط بات کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اعراب نے، دیہاتیوں نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں. قرآن کریم نے کہا نہیں، تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لا چکے ہیں. اذا خالط الایمان بشاشة القلوب فتظهر منه افنان العمل. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، شارح بخاری، حافظ الدین والدنیا، حضرت نے اپنی کتاب میں فرمایا جب ایمان کی خوشبو دل کی زمین میں رچ بس جائے تو اس میں سے پھر اعمال کے پھول نکلتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں. جب تک کہ دل میں ایمان کی خوشبو اور ایمان کے اثر سے اس کے نکلنے والے پھول اور پودے سامنے نہیں آئیں گے، وہ آدمی اپنے دعوے کے اندر ناقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی. اور یہی ہے عوام اور علماء کے درمیان جو بات ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں اور کسی کے ایمان پہ کوئی شک نہیں، اور علماء کرام ایمان میں جتنے محتاط ہوتے ہیں شاید کی روئے زمین پہ کوئی اور طبقہ ہو. بہت مشکل سے کسی کو کافر کہتے ہیں، اور کسی کے کفر کے فتوے کے لیے آپ ذرا کسی کے بارے میں فتویٰ لے لیجئے کفر کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا علماء کی احتیاط کا کہ وہ کتنی زیادہ چاند پٹک کے تحقیق کر کے پھر آپ کو اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے. اور ظاہر بات ہے بھائی کہ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم آپ کو دوائیں تو نہیں دے گا, ایک عالم آپ کو بلڈنگ بنا کے نہیں دے گا, ایک عالم آپ کو عدالت کے اندر کیس کر کے نہیں دے گا, ایک عالم آپ کو دینی رہنمائی کر کے دے گا. اور یہی دینی رہنمائی جو خناس ہے, جو ابلیس کے پجاری ہیں اور جو اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی فتویٰ لگا دیجئے. کیونکہ آپ کو فتوے کا علاج نہیں آتا ہے, ہر چیز کے آپ کے پاس شرارت موجود ہے, ہر چیز کے آپ کے پاس تعویلات موجود ہیں, لیکن جب ایک عالم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کر دے تو ان خناسوں کے پاس اس فتوے کا جواب نہیں ہے. جب جواب نہیں ہے تو اسی کو گالی بنا دیا جاتا ہے. اور آج علماء کے لیے فتویٰ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح تانے دیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ فتویٰ کہاں دیا گیا تھا پہلی دفعہ؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے پیغمبر یہ آپ سے آئے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے, آپ ان کو بتا دیجئے ہم آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں. یہ فتویٰ پیغمبر نے دیا ہے, اور یہ فتویٰ صحابہ کرام ابوبکر عمر عثمان و علی کے فتاوی تاریخ بھری پڑی ہے. اور جہاں قرآن و حدیث میں کوئی تعلیم سامنے نہیں موجود ہوتی, کوئی رہنمائی نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر اگلا قول فتاوی صحابہ ہی ہوتا ہے. کل قولوا آمنا باللہ, بلکہ تم سب کے سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. اس لیے کہ مجرم تم ہو, اس لیے کہ اصلاح کی ضرورت تمہیں ہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے دین سے تم ہٹے ہوئے ہو, اور اس لیے کہ حنیف تم نہیں ہو, تو کیوں ہم تمہارے دین پہ آئیں, بلکہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. قولوا آمنا باللہ, اللہ پہ ایمان لائیں, وما انزل الینا, اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے, وما انزل الی ابراہیم, اور جو حضرت ابراہیم پہ نازل ہوا, وہ اسماعیل اسماعیل پہ نازل ہوا, وہ اسحاق حضرت اسحاق پہ نازل ہوا, وہ یعقوب حضرت یعقوب پہ نازل ہوا, والاسباط اور حضرت یعقوب کے بچوں پہ جو نازل ہوا, ان سب کے سب کو ہم مانتے ہیں. وما اوتی موسیٰ, اور جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا, وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا, وما اوتی النبیون من ربہم, اور تمام انبیاء کو جو تعلیمات آسمانوں سے دی گئیں, ان سب کے سب کو ہم مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, اور ان انبیاء میں ہم کسی ایک میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون, اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو گئے ہیں. کیسی پیاری آیات ہیں, اور کتنی زبردست اس میں نصیحت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تبلیغ فرمائی کہ یہود بھی حیران رہ گئے کہ تمہارے آباؤ اجداد پہ ہم تمہیں لے کے آنا چاہتے ہیں, ہمارے دین پہ آ جاؤ تو موسیٰ کے دین پہ آ جاؤ گے, ہمارے دین پہ آ جاؤ تو یعقوب اور اسحاق کے دین پہ آ جاؤ گے, ہمارے دین پہ آ جاؤ تو عیسیٰ اور حضرت آدم کے دین پہ آ جاؤ گے, یہی اصل دین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا, ویعقوب والاسباط آیت اگر آپ کے پاس قرآن کریم ہے, میں نے پہلے آپ حضرات سے عرض کر دیا تھا کہ اگر قرآن کریم لے کے بیٹھیں گے تو آپ کا فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا. والاسباط, یہ اسباط جمع ہے سبط کی, اور سبط کہتے ہیں قبیلے کو. حضرت یعقوب کو جو دیا گیا اور جو ان کے قبیلوں کو دیا گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور ان 12 کی جو اولادیں ہیں سب کے سب, حضرت یوسف ہیں, حضرت بنیامین ہیں, حضرت یہودہ ہیں, یہ سب حضرت یعقوب کے بیٹوں کے نام ہیں, ان کے جو بچے تھے وہ اسباط کہلاتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمیں جو معلوم پیغمبر ہیں ان میں سے صرف 10 انبیاء ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں نہیں آئے, اسباط میں نہیں آئے, باقی جتنے انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے اسباط میں آئے ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 70,000 کے قریب انبیاء آئے ہیں اسباط میں. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت شیس, حضرت ہود, حضرت نوح, حضرت لوط, اور یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے انبیاء کے آپ نام سنیں گے ان انبیاء کے بارے میں علماء کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے. جو ہمیں معلوم ہیں منہم من قصصنا علیکا ومنہم من لم نقصصہم علیکا, اے پیغمبر بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے. مثلا حدیث میں ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے حضرت حزقیل, ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو اسبات ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسبات کا مطلب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور ان کی اولادیں, وہ سب مل ملا کے ایک بہت بڑی مخلوق بنتی ہے. اور شروع میں صرف 12 افراد تھے, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی اور فرعون سب کے سامنے ذلیل ہوا اس وقت یہ بہت بڑے بڑے قبیلے بن چکے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا تھا. وہ 12 قبیلے کیا تھے وہ اسبات کی تفسیر سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں اب آ جائے گا. وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ, نزول اور عطا ایک ہی چیز ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے جو قرآن کریم, جو اللہ کی کتابیں, جو صحائف, جو اللہ نے ان کو اخلاق, اللہ نے ان کو عالی مقامات دیے, اس میں سے کچھ نازل ہوئے, کچھ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ان کو عطا فرما دیے, تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. لا نفرق بین احد منہم, اور ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے تفریق اور ایک ہوتی ہے تفضیل. ہمارے دین میں تفریق منع ہے, ہمارے دین میں تفضیل منع نہیں ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, یہ ہمارے انبیاء ہیں, یہ ہمارے نیک لوگ ہیں, یہ ہمارے محبوبین ہیں, اور ان میں سے ہم نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کے اوپر. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں انبیاء و صحابہ و ائمہ میں جنہیں جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ فضیلتیں ہم مانیں گے بھی, وہ فضیلتیں ہم بیان بھی کریں گے, اور ان فضیلتوں کو ہم برکات بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور تفریق کیا ہے کہ جی فلاں آدمی صحیح نہیں تھا, اور فلاں خلیفہ تو پیغمبر کے انتقال کرتے ہی کافر ہو چکا تھا, یہ زمین پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں, اور فلاں شخص جو ہے وہ تو راہ راست سے ہٹ چکا تھا, اور نہ جانے ایسی غلط غلط قسم کے پروپیگنڈے اور ایسی ایسی باتیں کہ وہ بات سن کے انسان شکل اور انسان شرم و حیا سے پانی پانی ہو جائے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کو جو مقامات دیے تھے وہ مقامات اس روئے زمین پہ, ہمارے دور میں ایک آدمی منہ اٹھا کے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے. رحمان بابا کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ اس شعر کے اوپر ابھی تک دیوان میں آگ نہیں لگی ہے, تو مجھے بھی افسوس ہے کہ جہاں ایسی گستاخیاں کی جاتی ہیں وہاں ابھی تک پتھر نہیں برسے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فضیلت سر آنکھوں پہ, فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے, فضیلت سورۃ یاسین کی آپ جانتے ہیں, فضیلت سورۃ رحمان کی آپ جانتے ہیں, فضیلت سورۃ واقعہ کی آپ جانتے ہیں, فضیلت سورۃ تغابن کی آپ جانتے ہیں, یہ سب فضائل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیں کہ یہ آیت ہم نہیں جانتے, یہ تفریق ہو جائے گی, اور تفریق اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں, جتنے رسول آئے ہیں, سب کے سب پر ہمارا ایمان 100% ہونا ضروری ہے, لازم ہے, فرض ہے, ہمارے ایمان کا حصہ و دار و مدار ہے. لیکن ان تمام انبیاء میں افضل الانبیاء والمرسلین سید الشفعاء یوم الدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء میں اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے بڑوں کو اتنی زیادہ فضیلت دے دیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کریں, یا اللہ کے اختیارات میں ان کو شامل کریں, یا اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر مانے یا اللہ کی طرح ہر جگہ سننے والا مانے، اس کا انجام بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اذ نسویکم برب العالمین، قرآن کریم میں ہے، جب کفار حشر میں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے اور اپنے مذہب کی غلطی کا ان کو یقین ہو جائے گا تو وہ اقرار شروع کر دیں گے. انسان جب مشکلات میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک جگہ راہ فرار کی اقرار نظر آتی ہے کہ میں خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لوں تو شاید میرے ساتھ نرمی ہو جائے. وہاں انہوں نے جا کے کہنا ہے اذ نسویکم برب العالمین، اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے نیکوں کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ برابر کر کے کھڑا کر دیا تھا. اس لیے فضیلت ضرور ہے اور فضیلت ایمان کا حصہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق، آپ سے تعلق، وہ ہمارے ایمان کا لازم جز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذ نسویکم برب العالمین کہ ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ رسول اور اللہ کو آپس میں ملا دیں اور دونوں کے اندر فرق کرنا ختم ہو جائے، یہ بات جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ ان کو دعوت دیجئے، آپ ان کو مسئلہ سمجھائیے، تبلیغ کیجئے، اور ان کو کہہ دیجئے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم الحمدللہ ان کی فقہ کے متبعین ہیں، اور ہمارے لیے وہ اللہ کی بڑی رحمت ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. ان کا ایک بہت تاریخی جملہ ہے، وہ تاریخی جملہ بھی آج آپ سن لیجئے. ان سے پوچھا گیا من ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوتے ہیں یہ بتائیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا من یفضل الشیخین، اہل سنت والجماعت کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ پہ فضیلت دیتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا باقاعدہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. لو كنت متخذا غير ربي لاتخذت ابا بكر ولكن خلت الاسلام افضل، اور لو كان بعدي نبي لكان عمر واشدهم في امر الله عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان افراد کی بڑائی اور ان افراد کا مقام بیان کیا ہے. ویحب الشیخین ویحب الختنین، پہلا ہے من ویفضل الشیخین ویحب الختنین، اور دونوں دامادوں سے پیار کرتے ہوں. صرف ایک سے پیار دوسرے سے دشمنی، یہ امام صاحب نے جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا دونوں داماد ہیں حضرت کے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دونوں سے جو پیار کرے اور دل و جان سے ان کو عزیز سمجھے. اور ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت والد صاحب فرماتے تھے علی علی ہیں، بہت بڑے مقام والے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر لخت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے. گھر پہ تشریف لائے، دیکھا حضرت علی نہیں ہے، پوچھا کہاں گئے علی. حضرت فاطمہ نے فرمایا کسی بات پہ میرے ساتھ کچھ سختی ہو گئی اور مجھ سے ناراض ہو گئے، باہر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بلوایا اور کہا دیکھو علی کدھر ہے، علی کو تلاش کرو. بچے نے آ کے بتایا کہ حضرت علی مسجد نبوی میں زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لے گئے. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، مٹی والے اٹھو، کہاں بیٹھ گئے ہو. یہاں حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ علی علی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے. پیغمبر خود آ رہے ہیں اور ان کے جسم سے مٹی صاف کی اور باقاعدہ حضرت کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں وہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے لا نفرق بین احد منہم، اور امام صاحب نے تیسری بات کہی تھی ویرى المسح على الخفین، اور اہل سنت والجماعت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ موزوں پہ مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. اس لیے کہ موزوں پہ مسح کا قرآن کریم میں الحمد سے لے کے والناس تک کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی آیت، کوئی دلیل، کوئی اشارہ، کچھ بھی نہیں ہے. موزوں کا مسا ماننے کے لیے آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا صحابہ پہ، اور جو موسوں پہ مزہ کر رہا ہے آپ سمجھ جائیے کہ یہ صحابہ کے مسئلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی. بہرحال لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر یہ ایمان لے آئے ویسا ایمان جیسے تم لائے ہو. کیا مطلب ہے؟ صحابہ معیار حق ہے، یعنی پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان چاہیے جیسا ایمان پیغمبر کے صحابہ کا ہے. جس کسی نے کتابیں لکھی اور صحابہ کے بارے میں غلط بات کہی اور صحابہ کے کہا کہ یہ حق کا معیار نہیں ہے، یہ حق کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ خود حق کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. قرآن کریم کہہ رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے کافروں ایسا ایمان چاہیے جیسا ایمان یہ لے کے آئے. کون لے کے آئے؟ صحابہ ہوتے تھے، پیغمبر کے ساتھ وہی لوگ ہوتے تھے. اور کون لوگ تھے؟ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ ایمان جو لے کے آئے گا وہ ہدایت پالے گا. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو یہ ہمیشہ کی گمراہی میں رہیں گے. شقاق ایسی گمراہی کو کہتے ہیں جس میں آدمی کی بدبختی کا عمل دخل ہو. الیعوذ باللہ واستغفر اللہ، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں لیکن ضد کرتا ہے. ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ غلط تھا لیکن معافی نہیں مانگی، رجوع نہیں کیا، اسے شقاق کہتے ہیں. ایسی گمراہی کہ اس میں انسان کی اپنی ہٹ درمی بدبختی کا اثر ہو، اور ایسی گہری گمراہی کہ جس سے کبھی نکلنے کا راستہ نہ مل سکے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر انہوں نے صحابہ والا ایمان قبول نہیں کیا تو یہ ہمیشہ کی گمراہی میں گم ہو جائیں گے. فسیکفیکہم اللہ، اور اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ وہ آیت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ مصر کے میوزیم میں آج بھی قرآن کریم کا وہ نسخہ موجود ہے کہ اس میں فسیکفیکہم اللہ کے اوپر خون کا نشان ہے. یہ خون کا نشان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو کا ہے. اور بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، کچھ تکوینیات ہوتی ہیں اور کچھ تقدیر ہوتی ہے. مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی، اور کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیں گے، وہ تمہیں آخرت کی تم ان کو آخرت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. اب آپ دیکھیے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، تو روک لیتے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ یہ تکوینیات ہیں، انبیاء کرام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادتیں، حضرت حسن کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت، یہ تکوینیات میں سے ہیں. بہت غلط ہوا ہے، اس روئے زمین پہ اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہوا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے. مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. فسیکفیکہم اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہیں. وہ السمیع العلیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتے ہیں اور خوب سنتے ہیں. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کیجئے. کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. صبغنا صبغت اللہ، صبغتنا صبغت اللہ، اس طرح علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں آ چکے ہیں. اصل میں نصارہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا، یعنی یہ آج کل جو کرسچن کہلاتے ہیں، یہ اب بھی وہ عمل کرتے ہیں کہ ایک دن یہ کوئی پیلا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کے اندر بچے کو اوپر سے نیچے تک ڈبو دیتے ہیں اور کہتے ہیں سارا نصرانین حق کا، اب پکا پکا یہ کرسچن بن چکا ہے. تفسیر مدارک میں اس کی تفصیل موجود ہے. اور اسی طرح ہندو ہو بےمان، گائے کے پیشاب میں سنا ہے بچے کو ڈبکی دیتے ہیں، پیتے بھی ہیں، اس کو بھی پلاتے ہیں، خوب جو ہے اس سے فائدہ لینے کی الیعوذ باللہ واستغفر اللہ کوشش کرتے. جب انسان کے عقل پہ پردے بڑھ جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرے تو وہ گائے کا پیشاب بھی پیتا ہے پھر. اور اسی طرح ایک دن آتا ہے، اس کو یہ لوگ غالباً ہولی کہتے ہیں یا دیوالی کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے پہ پاؤڈر ڈالتے ہیں، और अलियाज बिल्ला हमारे कमकल साथी वो भी देख देख के उनके साथ शामिल हो जाते हैं। सुबह गना से बगत अल्लाह, इन रंगों की जरूरत नहीं है, ये होलियां खेलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग में कैसे रंग जाएंगे कि इंसान का जाहिर और बातिन दोनों अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो जाए। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह से प्यारा रंग, अल्लाह के दीन से प्यारा रंग और अल्लाह के दीन की मिल्लत से अच्छा खुशबू कहां पे होगी। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कुलतो हाथ जूनना फिल्लाह, आप फरमा दीजिए क्या तुम हमारे साथ अब भी लड़ते हो अल्लाह के बारे में। वहुआ रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। ये इखलास क्या चीज है ये जानना भी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, हजरत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह। यहां तक के बाज लोगों ने कहा है कि सईद इब्ने जुबैर बाज सहाबा से ज्यादा इलम रखते थे। कुछ ताबीन ऐसे हैं कि सहाबा भी उनसे मसला पूछते थे, मसलन हजरत नाफे अब्दुल्लाह इब्ने उमर के आजाद करदा गुलाम, मसलन सालिम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बेटे, सईद इब्ने जुबैर मुजाहिद, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इनको अल्लाह ने बड़े इल्म दिए थे। सईद इब्ने जुबैर ने फरमाया मुखलिसीन का मतलब है खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह युशरिका बिल्लाह शैया, अल्लाह के साथ किसी और को आप शरीक न करें इबादत में, बस यही इखलास काफी है। फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, काजी अय्याज़ के नाम से भी मशहूर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने जो इखलास की तारीफ की है बड़ी जबरदस्त तारीफ, और फरमाया कि लोगों के लिए अमल न करना ये रिया है। क्या? लोगों के लिए अमल न करना ये रिया है, दिखलावा जिसे कहते हैं, और लोगों के लिए अमल करना ये शिर्क है। किसी इंसान की वजह से इंसान कोई अमल छोड़ दे तो ये उन्होंने फरमाया दिखलावे में आ गया, और इंसान की वजह से अगर आप कोई अमल कर रहे हैं, मसलन नमाज पढ़ रहे हैं, मसलन रोजा रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं है किसी और वजह से है, तो ये शिर्क है। वल इखलास अय्याफियकल्लाहु मिनहुमा, और इखलास इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको इन दोनों से बचा ले, कि ना दिखलावा किया जाए ना शिर्क किया जाए, फिर जो इबादत की जाएगी वो कहलाती है इखलास। हजरत हुजैफा, इमाम हुजैफा बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने भी इस तरह तारीफ की है कि इखलास का मतलब यह है कि जैसे आदमी गुनाहों को छुपाता है इस तरह अपने आमाल को भी छुपा ले। कैसी अजीब तारीफ, कि जैसे इंसान गुनाहों को छुपा लेता है इसी तरह वो अपने आमाल में भी दिखलावा न करे और कोशिश करे कि उसके आमाल लोगों को ज्यादा पता न चले, ये इखलास है। और इसी तरह हजरत अबू याकूब ने भी इखलास के बारे में फरमाया कि इखलास इसे कहते हैं कि इंसान अपनी तमाम तर तवज्जो, अपनी तमाम तर इबादत और अपने तमाम तर आमाल को अल्लाह के लिए मुख्तस कर ले, और अल्लाह के सिवा किसी और को न उसमें रिया शामिल हो, न उसमें शर्क शामिल हो, और न इस किस्म की कोई चीज शामिल हो, तो ये इखलास कहलाता है। और इस सिलसिले में आखिरी अल्फाज के तौर पे हदीस शरीफ में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा मल इखलास, इखलास क्या है। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह से पूछा या रब मल इखलास, इखलास क्या है। ये रिवायत सुनी है कभी? नहीं सुनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुआ सिर्रु मिन असरारी, ये मेरे राजों में से एक राज है। आतैतु क़ल्ब मन अहबबतु मिन इबादी, और मैं ये अपने बंदों में से जिससे प्यार करता हूं उसको दे देता हूं। ये है इखलास की तारीफ। और अजीब बात यह है, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने यह इल्मी नुक्ता एक दफा उठाया था। वो बहुत बड़े आलिम भी हैं, वो सियासत वो तो एक अलग चीज है, एक अलग सिलसिला है। हजरत वालिद साहब का ताल्लुक उनसे इल्मी ताल्लुक था और वो यकीनन इस दौर के बड़े उलमा में से हैं। उनसे किसी ने पूछा था इखलास का, हजरत ने फरमाया इखलास का कुरान में है ही नहीं, सूरह इखलास के अंदर इखलास नहीं है। पता चला ये जो हदीस में मैंने आपको बताया हुआ सिर्रु मिन असरारी आतैतु قلب من احببت من عبادی، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور جسے یہ میں دے دیتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں. ہم تقولون، بلکہ تم تو کہتے ہو، ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بچے، کانو ہودن او نصارا، یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ، قل انتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ معلومات ہیں یا اللہ کو زیادہ معلومات؟ پیغمبر کو چھوڑ دو، یہ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ شریعت تو اللہ کی شریعت ہے، اور یہ اسلام تو اللہ کا دین ہے، تو کیا تم اللہ سے لڑنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ اسحاق یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ اسماعیل یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو مان جاؤ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی گواہیوں کو چھپاتا ہے جبکہ اس کے پاس سچ موجود ہے. حدیث شریف میں ایسے آدمی کو جو بروقت کلمہ حق بلند نہ کرے اور آواز سامنے نہ کرے، الشیطان الاخرس، گونگا شیطان کہا گیا ہے. کتنی بڑی، اور خاص طور پہ علماء کرام پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. میرے لیے بھی دعا کیجئے، تمام علماء کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ پشتوں میں کہتے ہیں، یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے، ایک طرف کھڈا ہے دوسری طرف چیتا ہے، تو کھڈے میں بھی نہیں گرنا ہے اور چیتے سے مار بھی نہیں کھانی ہے. تو علماء وہ ایک مشکل مرحلے سے گزرتے ہیں کہ ان کو حق بھی بیان کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور یاروں کے دل کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے. بہرحال، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے خلیفہ کو خط لکھا تھا، بڑا تاریخی خط ہے، اور آخر میں کہا تھا، ایک بات یاد رکھنا، جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو وہاں بندوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اور جہاں اللہ کی رضا شامل ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کیجیے، اور وہ محبت پھر اور ہی محبت ہوتی ہے. یا آپ دیکھتے ہیں علماء آتے ہیں، طلباء ان سے کیسا پیار کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، ایسا پیار کرنے والا پروفیسر آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اللہ دین کے لیے محبت ڈال دیتا ہے دلوں میں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اپنی کتابوں میں دیکھو، تورات میں دیکھو، انجیل میں دیکھو، یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن تم لوگ چھپا رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل تمہارے اعمال سے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک بڑی امت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. انبیاء کے بیٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انبیاء کے محبوبین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جہنم میں چند دن کے لیے جاؤ گے پھر نکل جاؤ گے، یہ غلط بات ہے. وَلَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے انبیاء کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، جو سیلاب زدگان ہیں، جو آفت زدہ ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، اور عجیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو جلد اٹھا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے خطیات اور تقصیرات معاف فرما دیجئے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ہمارے عزیز ہیں فاروق بھائی، وہ ڈینگی کے مریض ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو خاص طور پہ بخار میں مبتلا ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت دے، عافیت دے، شفا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت نازل فرمائے. حاضرین مجلس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، ہمارے آپ کے گھروں میں، ہمارے آپ کے آل و اولاد میں، ہمارے آپ کے کام کاج میں اللہ تعالیٰ خاص نصرت کرے، مدد کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو مصیبتوں سے، آفات سے، مشکلات سے، فتنوں سے، حاسدین سے، دشمنوں سے، ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تبارک و تعالی جامع ربیع احسن العلوم، اس کے طلباء، اس کے مدرسین، یہاں کے نمازی، یہاں کے مبلغین، یہاں سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، سب کو خوب اعمال کی توفیق دے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے مدرسے، ہماری مسجد، اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طرح تمام مرحومین دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے، جن کے بزرگ موجود ہیں اور خیریت سے ہیں، اللہ تعالی ان کا سایہ محترم ہم پہ، آپ پہ، سب پہ سلامت رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ذیشان بھائی ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں اور وہاں سے حضرت والد صاحب کا درس بھی سنتے ہیں اور باقاعدہ احسن علوم کے ایک طالب کی حیثیت رکھتے ہیں، آج ان کے لیے کوئی انٹرویو ہے، آپ سب حضرات سے انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔